بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام محمد بن الوهاب التميمي رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. ولكن ايش اسمي هم پہنچے ہیں باب 39 پر. شو اسم رحمه الله فرماتے ہیں، باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات 37 وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. سورة البقرة 11. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إلى آخر آية سورة الأعراف 56. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون، إلى آخر الآية سورة مائدة 50. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون، إلى آخر الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. شيخ ابن باز رحمه الله فرماته، أراد المؤلف بيان التحذير من التحاكم إلى غير الله، وأن الواجب التحاكم إلى شريعة الله في كل الأمور. مصنف رحمه الله نباب بانده إسليه تاكي اس بات کی وضاحت ہو جائے مکمل طور پہ کہ غیر اللہ کی طرف فیصلہ کرنا اور کرانا جو ہے اس سے خبردار رہا جائے، اور واجب یہ ہے ہر مسلمان پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریعت کے مطابق جو بھی فیصلے ہیں ہر پہلو پر اور ہر امور میں شریعت کے مطابق ہوں. کما قال تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ ارشاد ہے: فلا وربک لا یؤمنون. اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، الی آخر الآیہ، جب تک کہ یہ لوگ تمہیں اپنے اختلافات اور جھگڑوں میں حاکم اور فیصل نہ بنا دیں. وقال تعالی، اور ارشاد بارہ تعالی دوسری آیت میں: وَأَنْ حُکُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ، الی آخر الآیہ. اور اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مابین فیصلہ کریں جو کچھ اللہ تعالی نازل فرمایا ہے، یعنی اس کے مطابق، اور اللہ تعالی کے پاک کلام میں اور بھی آیات ہیں جن میں اس کی مکمل وضاحت ہے، جیسا کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، دوسری آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور تیسری آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہی ہیں، دوسری آیت میں وہ فاسق ہیں، تیسری آیت میں وہ ظالم ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں فَهَذَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّحَاكُمِ إِلَى شَرْعِ اللَّهِ، تو ان سب دلائل میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شریعت کی طرف ہی فیصلے لٹائے جاتے ہیں، اور یہ واجب ہے ہر مسلمان پر کہ جو بھی فیصلہ کروانا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے شریعت ہی سے یہ فیصلے، اس کی جو بھی زندگی میں معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہی فیصلے ہونے چاہیے۔ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّحَاكُمُ إِلَى غَيْرِهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور کی طرف اپنے فیصلے لے کر جانا، چاہے یہ غیر اللہ کوئی بھی ہو، ہرگز جائز نہیں ہے۔ وَهَذَا أَصْلٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، یہ اصل اس پر اجماع ہے امت کا، الحق اس پہ اجماع ہے، اصل مجمع علیہ کہ تحاکم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی طرف ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، حاکم اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، اور یہ دین اللہ تعالیٰ کا دین ہے، شریعت اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، جو اس مطابق فیصلہ کرتا ہے اس شخص کے لیے اسی میں ہی خیر ہے، اور جو غیر اللہ کی طرف اپنے معاملات لے کے جاتا ہے اور فیصلہ کرواتا ہے تو اس ضد میں کوئی خیر نہیں ہے، اور اس کی تفصیل جیسا آگے بیان ہوگا، پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بہت سنگین اور نازک اور خطرناک موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلہ کے خلاف یا حکم کے خلاف حکم کرنا یا فیصلہ کرنا، اس کی تفصیل کے لیے تو کئی دروس درکار ہیں، لیکن مختصراً شیخ صاحب یہاں پہ چند اہم باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ پھر پہلی آیت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، سورۃ النساء کی آیت 60 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الم ترى الى الذين يزعمون، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، یریدون یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ اپنا معاملہ جو ہے وہ طاغوت کی طرف لے جا کر فیصلہ کرا لیں، وقد امروا ان یکفروا به، جبکہ ان کو حکم یہ دیا گیا کہ اس کو جھٹلائیں، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو بہت دور گمراہ کر دے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمایا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو ایمان و اسلام کے دعوے دار ہیں جبکہ وہ ایسے ہے نہیں، وہ منافقین میں سے ہی ہیں لیکن دعویٰ ایمان اور اسلام کا کرتے ہیں، جب جھگڑے ہوتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں اور فیصلے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ غیر اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، طاغوت کی طرف اپنے فیصلے لے کے جاتے ہیں، اور طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی عبادت کی گئی ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، اور ہر وہ چیز یا ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے نازل کر فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں جان بوجھ کر اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے۔ منافقین ایسے ہیں جو صرف وہی چاہتے ہیں جو ان کی خواہش چاہتی ہے، رشوت لیتے ہیں تاکہ فیصلوں کے حق میں ہو اللہ تعالیٰ کے شریعت کو چھوڑ کر۔ وہ یہ دلیل ہے ان کی نفاق کی، ان کے نفاق پر یہ واضح دلیل ہے۔ ان کی یہی طریقہ ہمیشہ رہتا ہے کہ وہ حق سے اعراض کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اور جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹتے ہیں فیصلے کے لیے، تو آپ دیکھیں گے منافقین کو بہت سختی سے رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں اور رک جاتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، فالواجب الحذر منہم، واجب یہ ہے کہ ان سے خبردار رہا جائے، ومن اخلاقہم الذمیم، ان کی برے اخلاقوں سے بھی اور بد اخلاقی سے بھی خبردار رہا جائے اور دوری اختیار کی جائے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھی جاتی، نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، جو ظاہراً تو آپ کو اچھے نظر آئیں گے، ایمان کے دعوے دار ہوں گے، اسلام کے دعوے دار ہوں گے، خیر کی باتیں ظاہراً اپنی زبان سے کرتے رہیں گے اور لوگوں کے دھوکوں میں آتے رہیں گے، حقیقتاً دل میں خرابی ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ایمان کے دعوے دار تو ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے فیصلے، اپنے معاملات توحید کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور جو ان کی خواہش مطابق فیصلہ ہوتا ہے وہی قبول کر لیتے ہیں، جو حق اور شریعت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے اسے رد کر دیتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پھر دوسری آیت میں حسن رحمہ اللہ نے اس باب میں چار آیات بیان فرمائی ہیں، اور ایک حدیث ہے اور دو آثار ہیں۔ تو دوسری آیت جس موضوع کے لیے دلیل ہے، جو شیخ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سورۃ البقرہ نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد برپا مت کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح کرنے والے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں، جبکہ وہ فسادی ہوتے ہیں اور فساد برپا کرتے رہتے ہیں ان کی جہالت اور گمراہی کی وجہ سے اور نفاق کی وجہ سے، جہالت، گمراہی اور نفاق کی وجہ سے ان کے معاملات خلط ملط ہو گئے ہیں، الٹے ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ فساد اصلاح ہو چکا ہے ان کے نزدیک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمائے ہے، ولیکن لا یشعرون، کو شعور تک نہیں ہوتا، یعنی تعجب ہے واللہ، بعض ایسے لوگ زمین پر موجود ہیں، سب سے بڑے فسادی ہیں، لیکن اپنے آپ کو سب سے بڑے مصلح سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ اصلاح ہے کیا، وہ فساد کو اصلاح سمجھ بیٹھے ہیں اور اصلاح کو فساد سمجھ بیٹھے ہیں، ان کی بات میں آپ کو کوئی علمی بات نظر نہیں آئے گی، کہیں پر کوئی دلیل کی روشنی نہیں ہوگی، کیا نظر آئے گا؟ جہالت نظر آئے گی، کیونکہ خرابی دل میں ہے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، اہل ایمان ہیں سب سے پہلے، پھر اہل کفر ہیں، پھر اہل نفاق ہیں۔ اہل نفاق کے تعلق سے کافی آیات میں ان کی چند عجیب سی خصلتیں اور علامتیں بیان فرمائی ہیں. ان میں سے ایک یہ علامت ہے کہ ہوتے فسادی ہیں، زمین پر فساد برپا کرتے ہیں اور اس فساد کو اصلاح کہہ دیتے ہیں، اور ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں. دیکھیں، اثر خرابی زبان پہ نہیں ہے، اثر خرابی آنکھوں میں، کانوں میں، ہاتھوں یا پاؤں میں نہیں ہے، اثر خرابی دل میں ہے. منافق کی خرابی کہاں پہ ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. اس لیے اسے نفاق کیوں کہا جاتا ہے؟ نفاق کا لفظ نفقہ سے، نفق میں نے پہلے بتایا، ایک خاص قسم کا چوہا ہوتا ہے جو زمین میں ایک اپنی گھور بنا لیتا ہے، اور اتنی وہ یعنی سمجھدار ہوتا ہے کہ اوپر جو زمین کے قریب یعنی نیچے سے لے کے پھر اوپر کی طرف آ جاتا ہے، اوپر جو زمین کے جو ایک حصہ ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے. زمین کے اوپر چلتے ہوئے پتہ نہیں چلتے یہاں پہ کوئی سوراخ ہونے والا ہے، ہوتا نہیں ہے. تو اس نے دو راستے بنائے ہوتے ہیں، ایک راستہ چھپا ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا اس کا، دوسرا راستہ اسے آتا جاتا ہے. جب سانپ یا کوئی چیز اس پہ حملہ کرتی ہے تو دوسرے راستے جو چور راستہ اس کو وہاں سے نکل جاتا ہے اور اپنی جان بچا لیتا ہے. تو اصل لفظ یہاں سے لیا گیا ہے نفاق کا. منافق کیا ہوتا ہے؟ دکھاتا کچھ ہے، کرتا کچھ اور ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ اس چوہے نے دکھایا کچھ ہے، کیا کچھ اور ہے. اگرچہ یہ جانور ہے، اس کی فطرت میں ایسا ہی ہے، اگر ایسا نہ کرتا تو شکار ہو جاتا. منافق مکلف ہے، انسان ہے، اس نے حق کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، زبان سے قبول بھی کیا ہے، دل سے قبول نہیں کیا ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول کو دیکھ لیں آپ، زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، کیا لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہہ دیتا ہوں میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن دل میں کفر، بغض، نفرت سب موجود ہے، شرک کی غلاظت، کفر کی غلاظت سب موجود ہے. تو اس زبانی کلامی اسلام کا کیا فائدہ؟ اسلام تو نہیں ہوتا نا. اس لیے فی الدرک الاسفل من النار، سب سے بدترین مخلوق اس زمین پر کافر، یہود، نصارہ سب اوپر ہیں، جہنم کے سب سے بدترین جگہ پر، جو سب سے گہری تہ جہنم کی، اس میں منافقین ہوتے ہیں. ارے کلمہ پڑھا دنیا میں، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، نماز بھی پڑھتے تھے منافق، نماز بھی پڑھتے تھے. کہاں پڑھتے تھے؟ مسجد نبوی میں پڑھتے تھے. کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے. لیکن اتنی بڑا جرم تھا، فی الدرک الاسفل من النار، یہود و نصارہ بھی کم عذاب میں ہوں گے قیامت کے دن، جہنم میں. جہنم کے درکات ہیں، جنت کے درجات ہیں اوپر کی طرف، جہنم کے درکات ہیں نیچے کی طرف. جیسے اہل ایمان اپنے ایمان سے درکات درجات کی طرف بلند ہوتے ہیں، جہنم میں جو جہنمی ہوتے ہیں نعوذ باللہ، وہ اپنی بد اعمالوں کی وجہ سے، بد عقیدگی کی وجہ سے وہ جہنم کے درکات کی طرف چلے جاتے ہیں. کتنی بدبخت ہیں یہ لوگ کہ نور کو قریب سے دیکھ کر بھی دھتکار دیا ہے. سبحان اللہ. بہرحال تو سب سے بڑے بدبختی یہ ہوتی ہے کہ انسان فساد برپا کرے، فسادی ہو، جہالت کے دلدل میں اور گمراہیوں، جہالت کے دلدل میں غرق ہو چکا ہو، گمراہیوں کو تاریکوں میں بھٹک رہا ہو، اور یہ سمجھتا ہو کہ وہ مصلح ہے، اصلاح کرنے والا ہے. کیا اصلاح کرے گا جس کے دل میں ہی خرابی ہے، شرک، کفر، بدعات، خرافات سب بھرا ہوا ہے؟ ایسے شخص صرف داڑھی رکھ کر، سر پہ پگڑی رکھ کر، اور لوگوں کو چند اچھی باتیں کر کے کیا اصلاح کرے گا؟ اور اچھی باتیں کس لیے ہیں؟ تاکہ لوگ دھوکے میں آئیں، ورنہ اگر ہر بات بری کرتا تو کون اس کی سنتا؟ دیکھیں، ہم اگر کوئی یہود و نصارے کسی شخص کو آ کے نصیحت کرے، وہ پتہ کہ یہودی یا نصرانی، اس کے بعد کوئی سنے گا؟ دین نصیحت، دنیا میں نصیحت تو انسان لے لیتا ہے مشورے، کوئی مسئلہ نہیں. دنیا کے اعتبار سے میڈیکل ہے یا کوئی اور انجینئرنگ وغیرہ کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، اس سے مشورہ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، دنیاوی امور میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دینی امور میں کوئی مشورہ کرے گا ان سے؟ کوئی مسلمان، چھوٹا بچہ دیکھ لیں آپ. لیکن ایک شخص سر پہ پگڑی رکھ کر، لمبی داڑھی ہو، وہ بڑا جبہ پہنا ہوا ہو، اور الگ گھر میں آ کے بیٹھ کے کوئی نصیحت کرے، سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ لوگ سنیں گے. زبان پہ کیا ہوگا؟ قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی آیت بھی پڑھے گا، حدیث بھی پڑھے گا، اور چند اقوال بھی پیش کرے گا علماء کے، لوگ تو کہیں گے کتنا اچھا بولتا ہے یہ. لیکن اپنے شرک بدعات و خرافات کی غلاظت اور زہر آہستہ سب کھولتا رہتا ہے. اور لوگ شرک کو توحید سمجھ بیٹھتے ہیں، بدعات کو سنت سمجھ بیٹھتے ہیں. دیکھیں شرک سے بڑا فساد کوئی ہے؟ بدعقیدگی سے، کفر عقائد سے کوئی بڑا فساد ہے؟ آج بعض ایسے مسلمان موجود ہیں جو شرک کو توحید سمجھ بیٹھے ہیں. جب تک آپ یہ نہیں کہتے یا علی مدد کہتے تو بندہ ہی گستاخ اولیاء ہے، گستاخ انبیاء ہے، یہ تو رب کا گستاخ ہے، یہ تو اولیاء کو مانتے ہی نہیں ہے، یہ دشمن ہے اللہ کے اولیاء کا، یہ انبیاء کا دشمن ہے، یہ دین کا دشمن ہے. فساد اصلاح. وہ کو توحید کی دعوت دیتا ہے، شرک سے خبردار کرتا ہے، بدعت سے خبردار کرتا ہے، لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، دلائل کی روشنی میں اپنی بات کو سامنے رکھ دیتا ہے، تو 20 گالیاں دیتے ہیں، یہ فسادی ہے، یہ جاہل ہے، یہ فتنے باز ہے، یہ امت میں فتنہ چاہتا ہے، یہ لوگوں میں تفرقہ چاہتا ہے، یہ معاشرے کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ فسادی لوگ ہیں. دہی ترازو کیسے الٹ گئے؟ سبحان اللہ. اس لیے مومن کو ہمیشہ چاہیے اپنے ایمان کا جائزہ لو، دیکھے وہ ہے کہاں پہ، وہ کس کی بات سن رہے. دیکھیں ہم اندھے گونگے بہرے نہیں ہیں. اگر دنیا میں ہمیں کوئی شخص دنیا میں ایک دفعہ دھوکہ دے تو ہم 10 میل دور بھاگتے ہیں اسے، یہ بات دھوکے بازی سے بچ کے رہنا. عجب بات یہ ہے کہ جو سب سے قیمتی چیز ہے ہمارے پاس، ہمارا دین، ہمارا ایمان، توحید اور سنت، لوگ ہمیں دھوکہ دیتے، ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی. کبھی سوچا ہم نے کہیں ہم دھوکہ تو نہیں کھا رہے؟ اچھا دھوکے باز کیا وہ ہے جو آپ کو کہتے صرف ایک رب کو پکارو، یا وہ جو کہتے پیروں کو درگاہ میں جا کے وہاں پر پیسہ بھی لوٹاؤ، وہاں پہ سجدے بھی کرو اور پیروں کو بھی جا کے سجدے کرو؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں کہاں پہ اصلاح اور کہاں پہ فساد ہے. آج عجب بات یہ ہے کہ آج لوگوں کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رب کو پکارو تب بھی غلط ہے. ایک رب کو پکارنا اللہ کے لیے مجھے بتائیں یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اپنا دل ایک رب سے جوڑ دو. دیکھیں جب میں نے بڑے عجیب سے ایسے لوگ دیکھے ہیں، درگاہوں کی طرف جاتے ہیں، ادھر منت مانی نہیں پوری ہوئی، ادھر جا کے منت مانی، ادھر جا کے منت مانی، 10 درگاہ پھرے ہیں، اولاد ابھی تک نہیں ہے. کیا ان کے دل جڑا ہوتا ہے یا بکھرا ہوتا ہے؟ کہیں سے چلو ادھر سے چلو کوئی امید، کبھی اس بزرگ سے امید، کبھی اس بزرگ سے امید، جو ایک رب کو پکارتا ہے، اس کا رب مضبوط، اس کا دل جڑا ہوتا ہے کہ بکھرا ہوتا ہے؟ دیکھیں کیس، یعنی عقلن بھی دیکھیں آپ. اور یہ جن کی درگاہوں پہ یہ جاتے ہیں، یہ کس کو پکارتے تھے؟ یہ خود کس کے محتاج تھے دنیا میں؟ جب بیمار ہوتے تھے کس سے دعا کرتے تھے، کس سے مانگتے تھے؟ خود تکلیف میں ہوتے تھے تو کوئی تکلیف کون دور کرتا تھا؟ جو خود اپنی تکلیف دور نہیں کر سکتا وہ اپنے رب کا محتاج ہے، دوسری کو کیا تکلیفیں دور کرے گا؟ تو اللہ کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھ لیں. اصلاح اور فساد کو اگر آج ہم نہیں سمجھ سکیں گے تو کب سمجھیں گے؟ اگر توحید اصلاح نہیں ہے اور شرک فساد نہیں، اللہ کی قسم آپ نے کوئی سمجھا نہیں دنیا میں، چاہے سب سے بڑے ڈگری کو نہ لے لیں آپ. آپ کے پاس اگر سائنس میں یا میتھس میں کسی دنیاوی علم میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، اس سے بڑی کوئی ڈگری ہے، واللہ آپ نے کچھ کمایا نہیں ہے. سب سے بڑے جاہل انسان ہے جس نے توحید کو نہیں سمجھا، واللہ سب سے بڑا جاہل انسان ہے وہ، جو صرف ایک رب کو پکارا نہیں جانتا یا اس کو برا سمجھتا ہے، اس سے برا کوئی انسان نہیں ہے. لوگوں کی شکل میں سے دھوکہ مت کھائیں، ڈگری سے دھوکہ مت کھائیں، بڑے بڑے اداروں سے مدارے سے دھوکہ مت کھائیں. آپ یہ دیکھیں یہ کہتے کیا ہیں، یہ کرتے کیا ہیں. جو تمہاری انگلی پکڑ کے بچے کی طرح بچوں کیسے سکھاتے ہیں، واللہ آج ایسے بزرگ ہیں جن کو ضرورت انگلی پکڑ کے ان کے توحید کی طرف لایا جائے اور سنت کی طرف لایا جائے. سمجھائیں پیار سے، محبت سے، نرمی سے، حسن اخلاق سے. لوگوں کو اس وقت واللہ سب سے بڑی ضرورت واللہ صرف تعلیم کی نہیں ہے، دنیاوی تعلیم کی، نہ ہی بڑے بڑے ہاسپٹلز کی، ان بڑے بڑے اداروں کی. سب سے بڑی اگر ضرورت ہے آج ہمیں اس وقت، وہ ہے ایسے لوگوں کی جی جو امت میں توحید اور سنت کی تعلیم لوگوں کو دے اور سمجھائیں. ایسے ادارے ہونے چاہیے جس میں توحید و سنت کی تعلیم ہو، اشد ضرورت ہے ایسی چیزوں کی اور ایسے لوگوں کی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہ کے لیے توحید اور شرک کے مابین جو فرق ہے اسے اچھی طرح سمجھ لیں، اور یہ اچھی طرح جان لیں کہ توحید سے بڑھ کر کوئی اصلاح نہیں اور شرک سے بڑھ کر کوئی فساد نہیں. پھر شیخ صاحب فرمائے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سورۃ الاعراف نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وقوله تعالى ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها الى اخر الايه، اور زمین پر فساد برپا مت کرو اس کی اصلاح کے بعد، اصلاح ہو گئی ہے فساد برپا مت کرو. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وصلاح الارض باتباع الشرع وتحکیمه، زمین پر اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ شریعت کی اتباع سے اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے سے، یہ اصلاح ہے. غیر شرعی امور جو ہیں اور غیر شرعی فیصلے کروانا جو ہیں، یہ زمین میں فساد برپا کرنے کا باعث ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وفسادها بمخالفة امر اللہ والتحاکم الى غیره، اللہ کے حکم کی مخالفت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف اپنے فیصلہ لے کر جانا اور وہاں سے فیصلہ کروانا. پھر اگلی آیت وقوله، اللہ تعالیٰ کا ارشاد افحکم الجاہلیۃ یبغون الى آخر الآیۃ، سورۃ المائدہ آیت 50 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا یہ لوگ جاہلیت کے حکم کو چاہتے ہیں؟ دیکھیں جب اللہ کا حکم نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، تو پھر کیا باقی رہے گا؟ جو اسلام سے پہلے چیزیں موجود تھیں، دیکھیں فیصلے پہلے بھی تو ہوا کرتے تھے نا، وحی کے نور سے پہلے لوگ فیصلہ کرتے تھے کہ نہیں، لیکن فیصلے کیا ہوتے تھے؟ جاہلیت کے فیصلے ہوتے تھے. تو جو اسلام کے شریعت کے فیصلے چھوڑتا ہے، وہ چاہتا کیا ہے؟ جاہلیت کے فیصلے چاہتے اور کیا چاہتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، کہ اگر یہ فیصلے کو پسند نہیں ہے تو پھر یہ کیا وہ جہالت والے زمانے جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں یہ لوگ؟ سبحان اللہ. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ جو یہودیوں کی طرف اور طوغی کی طرف اپنے فیصلے لے کے جاتے ہیں، کیا جہریت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اور کیا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سوا کسی کا فیصلہ بہتر ہو سکتا ہے، کسی کا حکم بہتر ہو سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے مصالح سے خوب واقف ہے، خوب جانتا ہے، اور جو یہ جانتا ہے عواقب الامور تک اور گہرائیوں تک، جو ہر چیز کا عالم ہے کہ اس سے فیصلہ کروانے چاہیے یا جو کم علم ہے، ناقص علم ہے، ان سے فیصلہ کروانے چاہیے. یعنی ایک عقلی دلیل بھی ہے، ہم دنیاوی امور میں بھی کبھی کسی جاہل کے پاس جا کے علم نہیں سیکھتے، کسی جاہل کے پاس جا کر کوئی علمی بات نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے علاج ڈاکٹر سے کروانا، انجینئر سے علاج نہیں کرواتے ہم. اگر جانوروں کو ڈاکٹر، اس سے بھی علاج نہیں کرتے، تو ہمیں پتہ ہے جانوروں کو ڈاکٹر ہے، انسانوں کو ڈاکٹر نہیں ہے. اگر کچھ اسے بھی ڈاکٹر کہا جاتا ہے، وہ بھی علاج ہی کرتا ہے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انسان جانوروں میں فرق ہے. لیکن عجب بات ہے، فیصلہ کی بات آتی ہے، شریعت کی بات آتی ہے، تو کوئی بھی چلتا ہے. فیصلہ کرانا ہے یا کروانا ہے یا کرنا ہے، تو اللہ کے دین کے سوا کوئی بھی آپ کو ایسا فیصلہ نہیں ملے گا جس میں کوئی خیر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، خوب جانتا ہے. واللہ دلوں میں چھپے راز بھی جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، جو ہم نہیں جانتے اپنے بارے میں ہمارا رب وہ بھی جانتا ہے. پھر ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تو مجھ سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش جو ہے اس کے تابع نہ ہو جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی شریعت کے تابع نہ ہو۔ شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش جو ہے وہ، اس کی خواہش، اس کی ارادہ، اس کا قصد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع نہ ہو۔ شیخ صفات ہر مومن کو ایسے ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور دین کا تابع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دے۔ اور بعض علماء نے اس حدیث کو، شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس کا معنی صحیح ہے، حدیث سنداً ضعیف ہے، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، عربی نوویہ میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن معنی صحیح ہے کہ غلط ہے۔ ہماری خواہشات کس کے تابع ہونے چاہیے؟ اگر کوئی کسی کی خواہش شریعت کے تابع نہیں ہے تو اس کے امام نے کمزوری ہے کہ نہیں، تو حدیث میں یہی ہے کہ نہیں، لیکن سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، معنی حدیث کا صحیح ہے۔ اور پھر ایک اثر ہے شعبی کا، شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک منافق کا جھگڑا ہوا، ایک قصہ ہے کہ منافق یہودی سے جھگڑا ہوا، تو یہودی نے کہا کہ ہم اپنے فیصلہ لے کے جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ پتہ تھا اسے کہ آپ سے رشوت نہیں لیتے، یہودی کو پتہ تھا، منافق کو پتہ تھا کہ یہودی رشوت لیتے ہیں، تو منافق نے کہا نہیں ہمارا فیصلہ کرتے فلان یہودی کی طرف۔ عجب بات دیکھیں، ایک کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے فیصلہ یہودی کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور ایک یہودی جو ہے وہ کہتا ہے نہیں فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ یعنی دیکھیں کہ یہود بھی یہ گواہی دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر ان کا اتفاق ہوا کہ وہ ایک کاہن کی جو ہے نا، کہ ایک کاہن تو اس کی طرف چلے جائیں۔ اب جھگڑا ہوا، کہتے ہیں میں نہیں جاتا، منافق کہتے ہیں محمد کے پاس میں نہیں جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ظاہر وہ بھی کلمہ پڑھنے والا تھا، نہیں یہودی کہتے ہیں میں جاؤں گا تو اسی کے پاس جاؤں گا، میں کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا۔ جھگڑا ہو گیا، اچھا اتفاق کرنا کس پہ، کیا اتفاق کریں؟ چلو ایک کاہن تھا جو ہے نا قبیلہ کو، اس کی طرف جاتے فیصلہ کروانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، الم تر الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک الى آخر الآیہ، سورۃ النساء نمبر 60۔ شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ منافق جو ہے وہ یہودیوں سے بھی زیادہ شر پسند ہے، کیونکہ جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان سے لوگ یہود منافقین سے جو گمراہی ہے وہ زیادہ عام ہوتی ہے، اسی وجہ سے جو منافق ہے وہ درک اسفر من النار، جہنم کے تہ میں ہوتے ہیں۔ جیسا فرماتے واجب تو یہ ہے کہ اپنے فیصلے اللہ تعالیٰ کی شریعت کی طرف لے جائیں، اور غیر شرعی جو بھی فیصلے ہیں ان سے کبھی راضی نہیں ہونا چاہیے، جب بھی فیصلہ کروانا ہے تو شریعت مطابق ہی، دین اسلام کے فیصلے کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور سید عمر کا قصہ جو ہے اس میں یہ دلیل ہے کہ غیر اللہ کے فیصلے جو ہے، یا غیر اللہ کے فیصلے میں راضی ہونا جو ہے اور اسے فیصلہ کروانا، کفر اور ردت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو ناپسند کرتا ہے تو ایسے شخص کافر ہے۔ دوسرا قصہ جو بیان کیا گیا ہے، وقیلہ یہ کہا گیا بصیغۃ التمریض، اور یہ صیغہ کب بیان کیا جاتا ہے؟ جب کوئی ضعف پایا جائے، کہ یہ آیت دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا، دو لوگوں میں یہ نازل ہوئی، تو ایک شخص نے کہا کہ ہم اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور دوسرے نے کہا نہیں ہم یہودی قابل اشرف یہودی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ پھر سید عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا معاملہ لے کے گئے، تو ایک شخص نے قصہ سنا دیا کہ ہم گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سنایا، تو اس شخص نے کہا نہیں ہم جاتے ہیں فلاں یہودی کی طرف، پھر اس یہودی سے فیصلہ کروایا، پھر جائے چلے گئے سید عمر کے پاس تیسری مرتبہ. تو سید عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس شخص سے پوچھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے سے راضی نہیں ہوا, کیا یہ بات صحیح کہہ رہا ہے؟ تو شخص نے کہا صحیح کہہ رہا ہے. تو سید عمر نے اسے قتل کر دیا. تو یہ قصے میں آیا ہے. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس قصے سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑ کے کسی اور سے فیصلہ کروانا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو ناپسند کرنا یہ کفر ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ قصت نظر, دونوں قصوں میں نظر ہے یعنی یہ قصے صحیح نہیں ہے لیکن معنی دونوں کو صحیح ہے, معنی کے اعتبار سے صحیح لیکن سند نے قصے ثابت نہیں ہیں. شعبی کا نام ہے عامر بن شراحبیل. پھر آخر میں یعنی یہ باب تو ختم ہو گیا, پھر شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ایک فائدہ بیان کیا ہے. خلق اللہ آدم علی صورتہ, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا. اس حدیث کے تعلق سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے خلق اللہ آدم سمیعا بصیرا متکلما, اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا سمیعا سننے والا, بصیرا دیکھ رہا, متکلما کلام کرنے والا, ذو وجہ و ید و قدم, چہرہ بھی ہے ہاتھ بھی ہے قدم بھی ہے, ونحوہ اور اس طریقے سے اور چیزیں بھی ہیں, مما هو ثابت جو ثابت ہے, فاللہ یسمع و آدم یسمع, اللہ بھی سنتا ہے اور آدم علیہ السلام بھی سنتا ہے, واللہ متکلم و آدم متکلم, اور کلام اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہو آدم علیہ السلام بھی کلام فرماتے تھے, ولیکن لا یشبہ فی الذات ولا فی الصفات, لیکن دونوں میں کوئی تشبیہ ہے ہی نہیں نہ ذات میں اور نہ ہی صفات میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے. اما من قال ان الضمیر یرجع الی آدم فخطأ, اور جس نے کہا کہ ضمیر علی صورتہ میں جو ضمیر ہے وہ آدم علیہ السلام کی طرف لوٹتا ہے تو یہ خطا ہے غلط ہے, وقصد الفرار من تشبیہ, اور اس لیے یہ ضمیر جو ہے صورت ہی میں آدم علیہ السلام کی طرف واپس لوٹاتے ہیں کیونکہ وہ تشبیہ سے بھاگنا چاہتے ہیں. اور ایک حدیث میں علی صورۃ الرحمن واضح ہے ضمیر نہیں ہے, کیونکہ بعض علماء نے کہا کہ علی صورت ہی سے مراد, کیونکہ کہتے ہیں کہ صورت ہے ہی نہیں اور نفی صورت اللہ تعالیٰ کی صورت کی صفت ہے کیسی اللہ اعلم, صورت ہے اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ اس حدیث میں ایسے ہی حدیث میں آیا ہے, لیکن ہے کیسی اللہ اعلم. جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں, کیا انسان جیسی آنکھیں ہیں؟ نہیں, ہرگز مطلب نہیں ہے, نہ یہ کبھی مقصد ہے کسی اہل سنت جماعت کے کسی عالم کا یا عوام میں سے بھی. جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں اور دو ہاتھ ہیں جیسے کہ دلائل میں آیا ہے, نہ تو آنکھیں اللہ تعالیٰ کی انسان کی آنکھوں جیسے ہیں اور نہ یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ انسان کے ہاتھ جیسے ہیں, کیوں؟ لیس کمثلہ شیء, وہ سمیع البصیر, سمیع ہے خوب سننے والا, بصیر خوب دیکھنے والا, لیکن لیس کمثلہ شیء. تو نفی ہے تشبیہ کی, تمثیل کی, اقرار ہے صفات کا, بعض صفات صفت السمع صفت البصر کا. اگر تشبیہ لازم آتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہ فرماتا کہ وہ سمیع البصیر ہے. جب تشبیہ کی نفی کر دی گئی ہے اور پھر اقرار کیا گیا ان صفات کا, اس کا مطلب کیا ہے کہ صفات ہو لیکن تشبیہ نہیں ہے. وہ جو تشبیہ کرتے ہیں وہ بڑی غلطی پر ہے. اور جس نے بھی یہاں پر یہ کہ اعلیٰ صورت, اعلیٰ صورت آدم, یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم السلام کو پیدا کیا جیسے جس صورت پر اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ویسے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو, اعلیٰ صورت یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم السلام کو پیدا کیا اپنی صورت جو اللہ کی صورت ویسے ہی, یعنی تشبیہ کیا یعنی جیسے اللہ تعالیٰ ہے ویسے آدم نے, اعوذ باللہ, نہیں ہرگز نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, آدم بھی دیکھتا ہے, دیکھتا تھا, اللہ تعالیٰ سنتا ہے, آدم بھی سنتا تھا, اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیان شان ہے, آدم علیہ السلام بھی بات کرتے تھے, ہاتھ اللہ تعالیٰ کے بھی ثابت ہیں, ہاتھ آدم علیہ السلام کے بھی تھے. تو یہ جب صفات ہم سنتے ہیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں اسے تشبیہ لازم آ رہی ہے, اس لیے نفی کر دیتے ہیں. انسان کی مخلوق کی صفات تو نفی نہیں کر سکتے ہم, وہ تو ہیں آنکھوں کے سامنے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تعلق علم غیب سے ہے. ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیسی ہیں, تو پھر نفی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی. اہل التعطیل کو یہاں سے دھوکہ ہوا. اور بعض ایسے لوگ جو ہیں جو یہ تو مانتے اللہ کے اسماء و صفات ہیں, لیکن صفت الصورہ کی نفی کرتے ہیں کہ کوئی صورت نہیں ہے. تو یہ دلیل ہے کہتے دلیل علی صورت ہی, یہ ضمیر جو ہے لوٹتے آدم علیہ السلام کی طرف. اچھا علی صورت الرحمن کی حدیث میں کیا کہو گے؟ اب اس میں صورت الرحمن آ گیا, رحمان بھی کیا آدم تھا نعوذ باللہ علیہ الصلاۃ والسلام؟ نہیں, الرحمن تو اللہ تعالیٰ ہی کا نام ہے, واضح ہے. تو دوسری حدیث میں وضاحت ہو جاتی ہے اور یہ شبہ دور ہو جاتا ہے. اچھا ایک شبہ باقی رہتا ہے, تشبیہ لازم آتی, نہیں تشبیہ لازم آتی, اصول واپس چلے جائیں, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو شیخ باز رحمہ اللہ آخر میں اس کی وضاحت, شاید کوئی سوال کا جواب تھا اللہ اعلم, لیکن اس باب کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے. الغرض اس باب میں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق فیصلہ کرنا اہل ایمان کا طریقہ ہے, اور اہل نفاق کا طریقہ اس کے برعکس ہے, راضی ہوتے ہیں غیر اللہ کے فیصلے پر, جیسے فیصلے ہوں جو ان کی خواہش کے مطابق ہوں اس پہ راضی ہو جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلہ تب پسند ہے جب ان کی خواہش کے مطابق ہو, اگر خواہش کے مطابق نہیں تو وہ ناپسند ہے. وہ بھی اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے, یہ اہل نفاق کا طریقہ ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ایک سوال ہے کہ سیدنا عمر کا اثر جو وہاں پہ بیان کیا ہے, جو دوائش وغیرہ ہیں, یہ مسلمان کا قتل اس لیے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے سے راضی نہیں, اس لیے ان کو قتل کیا جا رہا ہے, اور اسے دلائل پیش کرتے ہیں. پہلے بیان کر چکے, قصہ ضعیف ہے, علماء نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے, اور دوائش کا تو منہج ہی کچھ اور ہے. خوارج کا منہج جو ہے اس میں سوائے قتل و غارت کے, فساد کے کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو جیسا کہ کہتے ہیں کہ ڈوبنے والے کو تنکے کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے, کہیں سے کوئی دلیل ملتی نہیں ہے اپنے اس فساد کو ثابت کرنے کے لیے, وہ برپا کرتے رہتے ہیں معاشرے میں, تو وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہیں سے کوئی ان کو کوئی دلیل مل جائے, جبکہ دلیل ہوتی نہیں ہے, وہ اس کو تھام کے کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہمارے پاس. منہج بگڑا ہوا ہے. خوارج تو جن سے علی کا قتل کیا ہے, صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی ہے, ان کے پاس کیا دلائل تھی؟ کیا اگر یعنی بات یہی کرتے تھے, ان حکم الا للہ, کل کے خوارج سے لے کے آج تک ان کا نعرہ کیا ہے, جتنی بھی یہ تنظیمیں نکلی ان کا نعرہ کیا ہے؟ دیکھیں فرق نہیں ہے, اساس ایک ہی ہے سب کی. اچھا سیدنا علی اپنے زمانے کا سب سے بہترین انسان, اپنے زمانے سیدنا علی کے زمانے میں ان سے بہتر کوئی بھی نہیں تھا, اور صحابہ جو ان کے ساتھ تھے اور دیگر صحابہ جو تھے, کیا وہ اس آیت کو نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. کیا صرف زبان سے پڑھتے تھے, دل سے قرار نہیں تھا؟ کیا منافق تھے؟ کیا عمل نہیں کرتے تھے؟ اگر صحابہ اپنے زمانے میں عمل نہیں کرنے والے تھے تو پھر اللہ کی قسم کوئی کرنے والا تھا ہی نہیں. حکم الا للہ, اگر صحابی نے عمل نہیں کیا تو پھر اس کے بعد کس نے کیا؟ خوارج نے کیا. دیکھیں دو راستے ہیں, ایک ہے حق کا راستہ ہے, دوسرا باطل کا راستہ ہے, اور دونوں ایک ساتھ مل نہیں سکتے. اگر سیدنا علی غلط تھے تو خوارج کبھی ٹھیک ہو نہیں سکتے تھے, سوال نہیں پیدا ہوتا. تو سیدنا علی صحیح تھے اور صحابہ بھی صحیح تھے, اللہ کے تازگر فیصلوں کو سمجھتے بھی تھے, اس مطابق فیصلہ بھی کیا کرتے تھے. خوارج نے کیا کہا؟ نہیں یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے. کہاں سے پتہ چلا؟ علم ہونا چاہیے نا, علم کی چیز کا ہونا چاہیے, قرآن اور سنت کا. قرآن اور سنت کا علم کیا ان کو زیادہ جنہیں براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا تھا, یا وہ جو بعد میں آنے والے ہیں؟ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون اٹھتا بیٹھتا تھا, کون چلتا پھرتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو یہ حدیثیں سنا کرتے تھے, یہ قرآن کس کو سنایا کرتے تھے؟ صحابہ کو بیچ میں نکال دیں, کیا رہے گا باقی؟ کچھ بھی نہیں. قرآن ثابت کر کے دکھائیں ذرا, حدیث ثابت کر کے دکھائیں بغیر صحابہ کے. تو ان لوگوں کی تو مت ماری گئی ہے نا, کچھ اللہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کے پاس کورے ہیں, نہ عقل ہے نہ نقل ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف خواہش نفس ہے, جوش ہیں, جذبات ہیں, تباہی مچا دیں گے کچھ بھی ہو جائے. کسی مسلمان کا قتل کرنا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی عام بات ہے. سیدنا علی دیکھیں, بات صحابہ کی کر رہے ہیں اور بات خوارج کی بیچ میں آ گئی ہے. دونوں فریقین میں دیکھیں, ایک اہل ایمان ہیں, اہل علم ہیں سیدنا علی ان کے ساتھ جو صحابہ ہیں, دوسری طرف اہل جہالت, جوش, جذبات, دین پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ لوگ کوئی دنیا کے پجاری ہیں, نہیں, خوارج بھی دین ہی چاہتے تھے اور اس دین پہ اپنا جان لٹا دی جیسے کہا جاتا ہے, لیکن کیسا دین چاہتے تھے؟ وہ جو ان کی خواہش کے مطابق, وہ جیسے وہ چاہتے تھے. صحابہ کس دین پہ تھے؟ جو قرآن سنت کے مطابق ہے اسی پہ تھے، براہ راست علم حاصل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے تلوار اٹھائی سیدنا علی و صحابہ کے خلاف. سیدنا علی نے کیا کیا؟ فوراً جا کے قتل کیا. آخری وقت تک بھی نہیں اٹھانا چاہتے تھے تلوار. کہیں یہ تو کلمہ پڑھتے مسلمان ہیں، ان کو قتل ہو جائے گا. صحابہ سے مشورے کیے، ایک دفعہ دو دفعہ جو بھی صحابہ موجود تھے، کیا کیا جائے. جب تک انہوں نے قتل نہیں کیا، سیدنا علی ان کو تلوار کے خلاف نہیں اٹھائی، موقع دیا، سمجھنے کا موقع دیا. انہوں نے قتل غارت کرنا شروع کر دی، معصوم لوگوں کی جان لینا شروع کر دی. اب معاملہ تو ہاتھ سے بڑھ گیا نا، اب تو فساد. جب تک ان کے صرف اندر تھا اور باہر نقصان نہیں تھا معاشرے میں، تب تک صحابہ نے بھی صبر کیا تھا، موقع دیا. اچھا جنگ ہو گئی، اس کے باوجود سیدنا علی کو ایک کھٹکا تھا بھی، ٹھیک ہے فساد ہی ہیں، برپا کیا فساد ان لوگوں نے. ایک علامت تھی، حدیث میں آئی ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک شخص ہوگا جس کی ہاتھ کی ہڈی نہیں ہوگی، وہ ان خوارج میں یعنی بڑے رہنماؤں میں سے ہو، سرداروں میں سے ہوگا. سید علی نے جب جنگ نہروان میں، یعنی پہلے سید عبداللہ بن عباس کو بھیجا، علم لے کے گئے، دلیل لے کے گئے، اور تقریباً 6,000 میں سے 2,000 جو ہے وہ حق کو قبول کر لیا الحمدللہ، واپس پلٹ گئے، توبہ کر لی، اور باقی جو اکثریت تھے وہ ہٹ تربی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تلوار اٹھا لی. اچھا جنگ ہوئی، جنگ کے بعد سیدنا علی جو ہیں وہ اس شخص کی تلاش میں تھے کہیں. یعنی دیکھیں، کسی مسلمان، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کا قتل کرنا، جبکہ وہ قاتل بھی ہیں فسادی بھی، صحابہ پھر بھی محتاط رہے، جلد بازی نہیں ہے. علم ہمیشہ آپ کو حکمت دیتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اندھیرا نہیں ہوتا کہ بس آنکھیں بند کر کچھ بھی کر لیں. نشانی کی تلاش میں تھے، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو مجھ سے، کہ یہ وہ لوگ ہو سکتے وہ لوگ نہ ہوں، ہو سکتے کچھ جلد باز لوگ ہوں، لیکن قتل غارت ہوئی ہے اس لیے ان کو قتل کیا گیا ہے. تو علامت کی تلاش میں تھے، اور واقعی وہ نشانی مل گئی. پھر سیدنا علی کو بہت خوشی ہوئی کہ یعنی یہ ایسے لوگوں کا قتل میرے ہاتھ ہوا جو واقعی اس کے حقدار تھے. پتہ ہے کہ حدیث میں جو خوارج کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بڑے سخت الفاظ، یعنی زمین پر سب سے بدترین مقتول کون ہیں؟ خوارج ہیں. جو کو یعنی سب سے بہترین قاتل جو کو قتل کرے گا، وہ سب سے بہترین مقتول وہ ہیں جو کہ خوارج قتل کریں گے، سبحان اللہ. اور سب سے شر پسند لوگ اس زمین پر جن کے خلاف قتال کیا جائے گا، یہ خوارج ہیں، جہنم کے کتے ہیں. اور اس طریقے سے الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بڑی کم ایسے الفاظ بیان فرماتے تھے، لیکن سختی، لعنت اور اس طریقے سے جو الفاظ ہیں ان لوگوں کے لیے اس لیے ہے کیونکہ یہ لوگ بہت بڑے فسادی ہیں اور فساد برپا کرتے رہتے ہیں. تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے. یہ لوگ جب بھی کسی معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں تو صرف قتل و غارت کے، فساد کے سوا اور تباہی کے سوا کچھ چھوڑتے نہیں ہیں، نہ خود بچتے ہیں، خود بھی نہیں بچتے ہیں، ان کا بھی خاتمہ ہو کے رہتا ہے، ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. تاریخ گواہ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی اقتدار تک نہیں پہنچے، پہنچتے تو جلدی ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کچھ ٹھہر نہیں سکتے یہ لوگ. اسماء صفات کے تعلق سے کئی کتابیں علماء نے، عقیدہ کو کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں آپ، عقیدہ واسطیہ، عقیدہ طحاویہ اور کئی کتاب عقیدہ کی دیکھ لیں، اسماء صفات کے تعلق سے آپ کو انشاءاللہ تفصیل مل جائے گی. اور خصوصی طور پر جیسے کہ الاسماء الحسنہ جو ہیں شیخ عبد الرزاق بن المسلم عباد البدر حفظہ اللہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، اس کی یعنی اس میں سے کچھ چیزیں میں نے یعنی ترجمہ بھی کیا تھا، کچھ شروحات میں موجود ہیں الحمدللہ، اور اس کی اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے، انگلش میں بھی یہ ترجمہ موجود ہے. القواعد المثلى شیخ عثمین رحمہ اللہ کی بڑی پیاری تصنیف ہے اسماء صفات کے تعلق سے، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور انگلش میں ترجمہ بھی اس کا موجود ہے، جی ہاں، اور بہت اچھی کتاب ہے. تو طالب علم کو چاہیے کہ توحید اسماء و صفات میں کافی کمزوریاں ہیں بعض لوگوں میں، ان کو دور کرنے کے لیے یہ علم کی روشنی سے ہی جہالت اور کمزوری دور ہوگی. تو یہ بعض کتابیں کا ذکر کیا ہے، اور بھی کافی کتابیں ہیں. بارک اللہ اللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.